الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. میرے معزز و محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج جن آیات کی تفسیر ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے، ان آیات کا تعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم پورا کا پورا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، اے پیغمبر قرآن کریم کو آپ جب تلاوت کریں تو تجوید کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ اور آرام آرام سے سمجھ سمجھ کے پڑھیے. یہ ہے اس کا ترجمہ. اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور ایسی تلاوت کریں گے کہ جو ان کو سنے گا وہ متاثر ہوگا اور اس کو بہت اچھا لگے گا، لیکن وہ قرآن کی تلاوت ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گی. علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا گلے سے نیچے نہ جانا یعنی قرآن کی تفسیر کبھی پڑھی ہی نہیں، یعنی قرآن کا منشا کبھی سمجھا ہی نہیں، اور یعنی قرآن کریم میں کیا باتیں کہی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے جس پہ عمل کرنا ضروری ہے کوئی اس کو پتہ نہیں. اور جی وہ بڑے قاری صاحب ہیں، بڑے مقری صاحب ہیں تو ہوں، لیکن جب تک کہ قرآن کریم کی روح اور قرآن کریم کے احکام مسائل، قرآن کریم کی منہیات و اوامر کو ایک مسلمان نہیں سمجھ سکتا، اس وقت تک قرآن کریم سے مکمل طور پہ آپ استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. لہذا یہ جو ہم نے گزشتہ مجلس میں مسائل بیان کیے روزے کے، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک مسلمان کی بہترین اور کامیاب ٹریننگ فرما رہے ہیں، اور ایک مسلمان کو بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سے وہ مسائل ہیں جن کے اوپر چلو گے تو کامیاب رہو گے، اور وہ کون کون سی گھاٹیاں ہیں، کون کون سے کھڈے ہیں جن کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب بھی نہ جانا. میں نے حدیث بیان کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، آپ نے فرمایا حلال بالکل واضح، جسے تمام امت حلال کہے، جسے علماء حلال کہیں، جسے فتاوی حلال کہیں، جسے جمہور حلال کہیں، وہ حلال ہے. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت کو استقامت علی الحق نصیب کیا. جیسے بھی حالات ہوں گے اور جیسے بھی فتنے ہوں گے اور جیسی بھی مشکلات ہوں گی، لیکن امت محمدیہ کی اکثریت کبھی بھی وہ غلط کام پہ متفق نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمان جاری کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. ایمان والو، انصاف قائم کرنا بہت ضروری ہے. انصاف، ایک تو حقیقی انصاف ہے جو آپ کو ہمیں نظر آتا ہے، عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے اور قاضی اس کا فیصلہ کرتا ہے، جلاد اس پہ عمل درآمد کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اصل میں عدل و انصاف، ہر شے کو اس کے مقام کے مطابق رکھنا، یہ عدل و انصاف کہلاتا ہے. اور کسی بھی چیز کو اپنے مقام اور مرتبے سے جدا کر لینا، یا آگے بڑھا دینا، یا کمی کر دینا، افراط اور تفریط علماء کہتے ہیں. یہود اور نصارہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے تھے، ایک نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہیں سنتے تھے. اس لیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں ایک میانہ روی والی امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، ہم نے تمہیں انسانیت والی امت بنایا ہے. اور اس آیت کے ذیل میں ہم نے تفصیل کی تھی کہ انسان کے جسم کے تقاضے ہے ہی عدل و انصاف. یہاں تک کہ انسان کا جسم زیادہ گرم ہو جائے تو بھی موت تیار ہے، اور انسان کا جسم زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو بھی موت تیار ہے. اور کہا تھا کہ علماء کہتے ہیں یہ تو صرف ظاہری جسم کے حالات ہیں جو ہمیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، روح کی حالت بھی اسی طرح. تو انصاف قائم کرنا ہوگا. اور کتب علیکم الوصیہ، اے ایمان والو، گھریلو معاملات، بھائی بھائی، رشتہ دار آپس میں، باپ بیٹا، ماں بیٹی، ان کے سلسلوں کو بھی خیر خیریت سے رکھنا ہے، تو وصیت کے قانون جاری کرنا ضروری ہے. اور وصیت کے قانون میں اللہ نے فرمایا احتیاط کریں گے اور کوئی چیز رد و بدل نہیں ہوگی. یہ ہو گیا دوسرا حکم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ روزے تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے. اور لعلکم تتقون، روزوں سے تم اپنے نفس کو پکڑو گے، بھوک لگے گی نہیں کھاؤ گے، پیاس لگے گی نہیں پیو گے، شہوت ہوگی اللہ نے منع کیا، حلال بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے. اور یہی انسان کی ٹریننگ اور تربیت ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کا پابند ہو جائے، اور اپنے نفس کو کسی بھی صورت میں اللہ کے حکم کے سامنے ترجیح نہ دے. یہ روزے کا فلسفہ ہے. اور پھر روزے کے احکام، تم میں سے کوئی مریض ہو جائے تو بعد میں رکھے، تم میں سے کوئی مسافر ہو جائے تو بعد میں رکھے، اور خواتین ایام مخصوصہ میں بھی روزہ نہیں رکھیں گی. اس کے ذیل میں علماء نے حدیث سے ثابت کیا، تین مسائل بیان ہو گئے، چار مسائل ہو گئے، ایک روزے کا حکم اور دوسرا روزے کے مسائل. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یا رسول اللہ، اَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ اَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ، اے اللہ کے رسول، ہمارے رب ہمارے قریب ہیں، بتائیے تاکہ ہم ان کو آہستہ آہستہ پکاریں، یا ہمارے رب بہت دور ہیں کہ ہم ان کو زور زور سے آوازیں دیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے فرمایا میں تم سے بہت قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ آگے جا کے قرآن کریم میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگ جان جس سے زیادہ تمہیں کوئی پیاری چیز نہیں ہے اور جس کے بغیر تم دنیا میں وقت نہیں گزار سکتے، اللہ نے فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَعَلَمَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا کہ بندے اور دل کے درمیان میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. اور وما تسقط من ورقة الا يعلمها، روئے زمین پہ ایک سوکھا پتا جب درخت سے گرتا ہے تو کہاں گرے گا، اللہ کی عظیم خدائی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس کو اپنی عقل سے نہ سوچئے کہ یہ کیسے فیصلے ہوں گے، ہم تو انسان ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہمیں عوارض لاحق ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، قرآن کریم نے کہا، اس آیت کا ہی مطلب ہے کہ تم جیسے اللہ کے بارے میں سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی شادی نہیں ہے. اور اللہ کب سے پیدا ہوا؟ ازل سے ہے. اللہ کب تک رہے گا؟ ابد تک ہے. ہمارے لیے یہ جوابات کافی. اس سے زیادہ تفاصیل میں جائیں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا شدید اندیشہ ہے. اور وہی بات آ گئی کہ کچھ چراگاہیں علاقے ممنوع ہوتی ہیں، وہاں پہ نہ جانا بہتر ہے. کون سی چیز میں ہم کامل ہیں؟ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ انسان کی کوئی چیز سوائے اس کے علم کے کامل ہے ہی نہیں. اور علم بھی اس لیے ہے کہ اللہ کی صفت ہے علم، اور اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. کتنا عطا فرمایا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے علم آپ کو بہت کم دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل، اور آپ کے اس پوری کائنات میں ممتاز ہونا، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وقل رب زدنی علما هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے محض علم کی وجہ سے جو امتیاز فرمایا ہے وہی امتیاز معتبر ہے. تو فرمایا دعا کرو تو آہستہ کرو، اور اللہ کو یاد کرو تو آہستگی کے ساتھ کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے احوال جانتا ہے. پھر آگے مسئلہ آیا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں پہلے آپ لوگوں کے لیے کھانا پینا بھی منع تھا، اور آپ لوگوں کے لیے حلال زوجات بھی منع تھیں، فرمایا آپ جائز ہیں. اور ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد، اے مسلمانوں، جب اعتکاف میں مسجد میں بیٹھو تو ہرگز خواتین کو اپنے ساتھ مسجد میں نہ لانا. تلك حدود الله فلا تقربوها، یہ احکام کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک کامیاب معاشرے کے لیے، اور ایک کامیاب زندگی کے لیے، اور ایک کامیاب مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جیسے تم لوگوں کو پہلے تمام احکام سمجھا دیے گئے، اب آگے دوسرے احکام آ رہے ہیں. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھانا ایک دوسرے کی چیزیں غلط طریقے سے. وتدلوا بها الى الحکام، اور یہ کہ تم ان کو آگے لے جاؤ اپنے حکمرانوں کے پاس. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، کہ تم ہڑپ کر جاؤ لوگوں کا مال کا ایک حصہ. بالاثم، غلط طریقے سے. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. یہ آیت بہت ہی زیادہ وسیع المصداق آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو مسائل بیان کیے ہیں اس کے اوپر آج ہم غور کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ پوری امت، امت محمدیہ اور امت محمدیہ کے ساتھ تمام عالم کی امم، تمام عالم کے لوگ، تمام عالم کے افراد اس بات پہ متفق ہیں کہ کامیاب معیشت، کامیاب زندگی کے لیے لازم ہے. اب معیشت لازم تو ہے، اس پہ سب متفق ہیں. اس سے آگے معیشت کس طرح ہوگی، پیسے کی کمائی کیسے ہوگی، چوری غلط چیز ہے، ڈاکہ غلط چیز ہے، کسی کو قبضہ کرنا غلط چیز ہے، کسی کا حق مارنا غلط ہے، کسی کو زور زبردستی کر کے زبردستی اموال ہتھیار لینا غلط ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں، لیکن اس معاملے کے بارے میں کوئی قاعدہ قانون ہونا چاہیے، کوئی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، کوئی بنیاد ہونی چاہیے، وہ بنیاد پورے عالم میں نہیں ہے. یہاں تک کہ اقوام متحدہ جسے یو این کہا جاتا ہے، یو این میں جو ممالک جمع ہوئے ہیں 200 کے قریب، ان میں بھی اس بات میں اتفاق نہیں ہے کہ کون سے جرائم قابل سزا ہیں اور کون سے جرائم قابل سزا نہیں ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں آدمی نے انسانیت کی اور جنگی قوانین کے خلاف ورزی کر دی، وہ بولتا ہے اپنا کام کرو، جاؤ کرنا ہے جو کر لو، پیوٹن کر رہا ہے یوکرین میں، کیا کچھ نہیں کیا اس نے، اور تمہاری باتیں ہیں اور باتیں ہیں، دور سے آوازیں لگاتے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں، دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب کہ جس میں صحیح اور غلط کو بالکل روز آیا کی طرح واضح کر دیا جائے، اور جہاں بتا دیا جائے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام درست ہے، اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کے ایسے آفاقی مسائل ہیں کہ ان مسائل کو صرف مسلمان کی حد تک آپ چھوڑ دیجئے، پورے عالم کی امتوں کو جمع کر لیں اور ان سے پوچھے کہ اللہ نے یہاں جس کام سے منع کیا ہے، تمہارے نزدیک یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ وہ آپ کو کہے گا برا ہے. آپ یہود کے پاس جائیں، آپ نصارہ کے پاس جائیں، آپ دوسرے لوگوں کے پاس جائیں، آپ بدھسٹ کے پاس جائیں، یہاں تک کہ ہندو بیمان گائے کے پیشاب پینے والے کے پاس آپ جائیں اور اسے کہیں کہ بتاؤ، تمہارے نزدیک ڈاکہ ڈالنا، تمہارے نزدیک چوری کرنا، تمہارے نزدیک قبضہ کرنا، یہ چیزیں صحیح ہیں؟ ہرگز صحیح نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کامل و اکمل ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیمات وہ کل عالم انسان کے لیے اور خلائق کے لیے فائدے کا باعث. انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور اے مسلمانوں نہ کھانا، اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفسه، کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی رضامندی شامل ہو. تو پتہ چلا کہ جب رضامندی ہو، اور رضامندی یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر زبردستی نہ کی جا رہی ہو. آپ غور کیجئے گا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہم نے اس بارے میں جمعے میں بات کی تھی، اس جمعے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ سود میں زور زبردستی ہے، کوئی مرے یا جیے سود خور کو اس کا سود چاہیے، کسی کا کاروبار چلے یا کسی کا دیوالیہ نکلے، سود خور کو اس کا سود چاہیے. اور اسلام میں زور زبردستی اللہ کے احکام کے بعد کسی اور کی نہیں چلتی ہے. اس لیے فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہیں کھانا ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے. کس طرح؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم چیزوں کو لے جاؤ اپنے بڑوں تک. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، محدث دہلوی، ہندوستان میں حدیث اور علوم کے ایک روشن مینارہ تھے. حضرت کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، عجیب واقعہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں آگرہ کے مفتی اعظم کا شاگرد تھا، آگرہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں تاج محل بھی ہے، اور میر زاہد کہلاتے ہیں وہ، آگرہ کے جو مفتی اعظم تھے وہ بڑے فلسفی تھے، فلسفر تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں منطق میں، تو لبا جانتے ہیں، بہت بڑے آدمی تھے، اپنے علاقے کے مفتی اعظم بھی تھے اور اپنے علاقے کے قاضی صاحب بھی تھے. اور یہ ان کے شاگرد تھے، شاہ ولی اللہ کے والد محترم. تو استاذ محترم نے کہا کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ افطار میں کباب کھائیں، منہ کا مزہ خراب ہے، تو آپ جائیے بازار میں اور اچھے سے کباب لے کے آئیے. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور کبابی کے پاس گئے، کبابی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی قاضی صاحب آج کباب کھائیں گے. کبابی نے کہا جی میرا کیس قاضی صاحب کے پاس لگا ہوا ہے، اور آج آپ کو میں ایک روپے کے چار نہیں بلکہ 10 کباب دے دیتا ہوں، لیکن آپ مہربانی کریں قاضی صاحب سے جا کے بولیں کہ ہمارے کیس پہ ذرا توجہ دے دیجئے، بس اتنی بات ہوئی. جب حضرت واپس تشریف لائے اور اتنے سارے کباب لے کے آئے تو استاذ نے پوچھا یہ کدھر سے لائے ہو؟ انہوں نے بتایا جی کباب جی نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور کبابی نے آپ کو جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا کیس ہے، آپ مہربانی کریں ہمارے کیس پہ توجہ دیں۔ یا ظالم قد افسدت علینا صومنا سائر اليوم، حضرت نے جواب دیا ظالم آدمی پورے دن کا روزہ تم نے شام میں اس وجہ سے خراب کر دیا کہ تم رشوت کے کباب لے کے آ گئے۔ یہ ہے وہ تدلو بہا الحکام۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کی زمین کا مسئلہ جج صاحب کے پاس چلا گیا، تو وہ آدمی جج صاحب کی خدمت میں گیا اور اس نے کہا آپ بڑے پیارے ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کے لیے میں لفافہ بھی لائے ہوں۔ واہ واہ کیا بات ہے جی، اور خدا کی قسم، یعنی مقصد مایوسی پھیلانا نہیں ہے لیکن میں اس دعوے میں غلط نہیں ہوں کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آپ جائیں عدالتوں میں ذرا حالات دیکھ لیں آپ۔ بہرحال دوسرے فریق کو پتا چلا کہ جج صاحب کے پاس لفافہ پہنچ چکا ہے، تو ظاہر بات ہے ہمارے لوگ تو اس میں بڑے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے دوسرا لفافہ بنایا اور اس میں ڈبل پیسے ڈالے، اس نے 10,000 رکھے تو اس نے 20,000 رکھے، اور وہ بھی جج کے پاس پہنچ گیا کہ کل آپ نے میرے حق میں فیصلہ کرنا ہے، کسی اور کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ صبح جب عدالت لگی تو دونوں لفافے والے حیران ہیں کہ جج صاحب میں دیکھتا ہوں تو میری طرف توجہ دیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو اس کی طرف توجہ دیتا ہے۔ تو مدعی نے کہا جج صاحب میری زمین ایسی صاف ستھری ہے جیسے لفافے کے اندر کوئی چیز صاف ستھری رکھی جاتی ہے۔ تو جج صاحب نے جواب دیا کہ آپ کی زمین چھوٹے لفافے میں نہیں آتی، اس کے لیے بڑا لفافہ لانا پڑے گا۔ یہ حالات ہیں اور یہ واقعات ہیں، اور جی کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف کریں گے اور انصاف قائم ہوگا اور بڑا مزے کا دور دورہ ہوگا، شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گے، کدھر ہیں؟ یہ ہے انصاف کے تقاضے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ضروری مسئلہ بھی آ رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا۔ الراشی والمرتشی فی نار جہنم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور ایک تیسری روایت میں آتا ہے جو رشوت کا ساتھ دے یا رشوت کا انتظام کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ اور صاحب ہدایہ، ہدایہ ہماری فقہ کی کتاب اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس میں ہے وَيَجُوزُ دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلَمِ، ظلم کو ختم کرنے کے لیے رشوت دینا اس کی گنجائش ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رشوت لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، مرے ہو یا جیو، تمہارا پیٹ خالی ہو یا تمہارے بچے بھوکے ہوں یا تمہارا گھر تباہ ہو رہا ہو، رشوت لینا یہ یقیناً رشوت دینے والے سے بڑا ظالم ہے۔ اس لیے پہلے اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ رشوت لے لینا یہ کسی بھی کی صورت میں کسی بھی فقہ کے جزئے میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے یا اپنے حق کے حصول کے لیے، جبکہ اگلا آدمی ظالم ہو اور اگلا آدمی کسی صورت میں بغیر رشوت کے آپ کی عزت کو محفوظ نہ کر رہا ہو یا آپ کے حق کو آپ کے دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جیسے کتے کو ہڈی دی جاتی ہے ایسے آپ اگر اس کے منہ میں کوئی ہڈی دے دیں اور اللہ کے ہاں توبہ کر لیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی پھر رشوت میں ساتھ دے دیا، تو بات یہ ہے کہ زندگی تو گزارنی ہے، کام کرانے ہیں، گیس کا کنیکشن لگانا ہے، پانی کا کنیکشن لگانا ہے، فلاں کام کرنا ہے تو کر لو پھر بغیر رشوت کے، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ جب معاشرے کا اخلاق ایسا ہو جائے کہ وہ تنخواہ کو اپنے بنیادی حق سمجھے اور تنخواہ کے اوپر ملنے والی چیزوں کو وہ اپنے لیے انعامات اور اکرامات سمجھے، تو پھر ایسے معاشرے کے اندر آپ کو ان کے مطابق چلنا ہی پڑے گا۔ ایک دفعہ پھر یہ وضاحت ہو جائے کہ ہم رشوت کے کلچر کو پروموٹ نہیں کر رہے، اور جو رشوت لے وہ حدیث کے مطابق جہنمی ہے، یہ بات میں ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن ہاں حضرت جب آپ بیٹھیں گے دار الافتاء میں اور آپ کے پاس فتوے آئیں گے اس میں لکھا ہوگا فلاں آدمی میرے زمین کے پلاٹ کے کاغذات مجھے نہیں دے رہا مگر یہ کہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے، فلاں آدمی میرے گھر کا کنیکشن نہیں لگا رہا مگر یہ کہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے، فلاں عدالت میرے بارے میں، میری گھر والی کے بارے میں، میرے بچوں کی وراثت کے بارے میں فیصلے نہیں کر رہے مگر یہ کہ اتنے پیسے ان کو دینے پڑیں گے۔ یہاں پہ پھر عالم کا کام ہے مسلمان کے مسائل کو حل کرنا، اور حل یہی پیش کیا گیا ہے کہ میں نے آپ سے کہا اللہ نے دین میں آسانی فرمائی ہے، تو اس میں یہ اگر کوئی تقوی اختیار کر لے اور بولے کہ ایک پیسہ رشوت میں نے نہیں دینا، وہ سلام کے قابل ہے، وہ بہترین آدمی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان قریب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایک روپیہ رشوت دینے کے حاج روادار نہیں ہوں گے، لیکن جو موجود ہیں ان میں کام چلانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دینے والے ہو سکتے ہیں، لینے والے آپ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ کا حق، جو آپ کا حق بن رہا ہو وہ آپ کو دیا جا رہا ہو لیکن بغیر پیسوں کے نہیں دیا جا رہا ہو، اور دوسری بات کہ یہ کہ آپ کی عزت، آپ کا گھر، آپ کی آل و اولاد، آپ کا کام کاج، وہ اس سے متاثر ہونے کا خطرہ ہو اور وہ ظالم ہو، تو آپ کو یہ اجازت فقہا نے دی ہے۔ صاحب ہدایہ کا حوالہ یاد رکھیے گا، ویجوز دفع الرشوت لدفع الظلم، اور ظلموں کو، ظلمتوں کو، اندھیروں کو، نحوستوں کو، گندے لوگوں کو دور کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ مسئلہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان چیزوں کو اپنے بڑوں کے پاس نہ لے کے جایا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو صحابہ آئے اور دونوں کی آپس میں لڑائی ہو چکی تھی زمین کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے کہا گواہ ہیں؟ اس نے کہا گواہ تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی علیہ سے کہا قسم کھانی ہوگی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الاخرہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم۔ اتنی خطرناک وعید، اللہ کے نام پہ جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس پہ نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک ہونے بھی نہیں دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں کریں گے۔ یہ آیت جب مدعا علی نے سنی وہ اپنی زمین سے دستبردار ہو گیا اور اس نے کہا یہ زمین میری نہیں ہے، یہ جس کی ہے ان کو دے دیجئے۔ ولا تاکلوا اموالکم، یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی آیت کا شان نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مسلمانوں یہ کیا کیا تم لوگوں نے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور بعد میں پتہ چلا کہ جھوٹی قسم یا بات غلط تھی، خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ان مسائل کو حکام کے پاس نہ لایا کرو، جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں، جس میں ایک فریق کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں اور پھر بھی وہ بزید ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ بخاری شریف میں آج ہی ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسى ان يكون بعضكم الحن في حاجته واني اسمع منكم۔ مسلمانوں بات سنو، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور لوگ آ کے اپنے اپنے مسائل سامنے رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی بات کرنے میں زیادہ فصیح ہو، زیادہ بلیغ ہو، زیادہ وضاحت کے ساتھ کرتا ہو، اردو میں کہتے ہیں باتوں میں تیز ہو، اور جو حق میں وہ غریب کمزور ہے، وہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فیصلہ کر دوں اور وہ فیصلہ آپ کو پتا ہو کہ غلط ہے، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، وہ اپنے گھر میں جہنم کا ایک ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے انصاف کی، عدل کی، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر مشکل کشا ہے اور پیغمبر عالم الغیب ہے، اور ہمارے گھر میں جو ہو رہا ہے پیغمبر کو پتا ہے، اور ہماری میلاد کی مجلس میں جو ہو رہا ہے وہ پیغمبر آ گئے پیغمبر چلے گئے، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا آدمی آئیں گے مجھ سے بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی باتوں کی وجہ سے ایسا فیصلہ کر دوں کہ وہ فیصلہ حقیقت میں غلط ہو۔ یہ پیغمبر ہیں اور یہ اللہ کے بشر ہیں، عبد ہیں، اور یہی تو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی بندگی ہی میں رہنے دیا جائے، اس کا کمال ہے۔ اللہ کے بندے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، کمال نہیں ہے، ظلم ہے، شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھو، شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کی خدائی میں برابر کا سمجھا اور اس حالت میں چلے گئے، مر گئے، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، قرآن کہتا ہے ان پہ اللہ کی بھی لعنت، ان پہ فرشتوں کی بھی لعنت، اور ان پہ آسمان و زمین کے خلائق کی بھی لعنت. یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہیں کھاؤ ایک دوسرے کے مال غلط طریقوں سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور جھوٹے مقدمے عدالتوں میں لے کے مت جاؤ، جھوٹے مقدمے قاضیوں کے پاس لے کے مت جاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور یہ کہ تم لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ ہڑپ کر جاؤ. بِالْإِثْمِ، گناہ کر کے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بری بات. علماء کرام کہتے ہیں اس آیت میں تین مسائل بنیادی طور پہ بیان ہوئے. نمبر ایک، دوسرے کا مال غلط طریقے سے کھانا جائز نہیں. نمبر دو، غلط مقدمات بڑوں کے پاس لے کے جانا جائز نہیں. نمبر تین، حرام اور حلال کے درمیان میں فرق بہت واضح ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن عمر، چار چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو پھر دنیا میں کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت نہیں. کیا زبردست حدیث ہے! چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تمہیں مل جائیں تو دنیا میں کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. نمبر ایک، امانت کی حفاظت. آدمی کا ضمیر بنتا ہے، آدمی کا مزاج بنتا ہے، آدمی کا ایمان اس کے اوپر معتبر. امانت میں خیانت نہیں، امانت کی حفاظت بہت ضروری. نمبر دو، جب بات کرو تو سچ کرو، حق کہو، صدق. اور نمبر تین، حضرت نے فرمایا کہ جب امانت کی حفاظت ہو اور سچ بولا جا رہا ہو تو پھر ضروری چیز ہے اخلاق، یعنی حسن اخلاق. حسن اخلاق ایک وسیع باب ہے، اس باب میں صرف مسکرانا نہیں ہے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسکراتے رہو اور حسن اخلاق ہو گیا. یہ انگریز کا حسن اخلاق ہے، مسلمان کا حسن اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں تیری رضا ہو، اور جہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہوں وہاں آپ ناراض ہو رہا. تین چیزیں ہو گئی، نمبر ایک، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی، نمبر دو، ہمیشہ سچ بولنا ہے، نمبر تین، اخلاق بہترین رکھنے ہیں، اور نمبر چار فرمایا حلال کھایا کرو، حرام سے بچا کرو. تو یہ چار چیزیں آج آپ کو بطور سبق کے بتا دی جائیں تو خدا کی قسم یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں. کہ اے عبداللہ ابن عمر، تیری زندگی میں چار چیزیں آ جائیں تو تجھے دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ چار چیزیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا، حضرت دعا کریں، میری دعائیں قبول ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، حلال کھاؤ اور حلال کھانے کا یقین کر لو اور حلال ہی کھایا کرو، اور خدا کی قسم جس کی دست قدرت میں محمد کی جان ہے کہ جب پیٹ میں حرام ہوتا ہے تو نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی. اتنا ضروری ہے حلال کا اہتمام، اور حلال ہی کے لیے تمام یہ سلسلے قائم کیے گئے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، ایک بہت بڑے اولیاء اللہ، انہوں نے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا، لیکن وہ کھانے میں ان کو کسی صورت میں بھی لطف نہیں آ رہا تھا. شاگردوں سے پوچھا، لکڑی کہاں سے لائے؟ کہا جی جنگل سے لائے. گوشت کہاں سے لائے؟ کہا جی ہمارے پاس جانور تھا، وہ ذبح کیا. سبزی کہاں سے لائے؟ وہ جی فلاں سبزی والے سے خریدے. پوچھتے پوچھتے جب نمک کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا، جی نمک وہ تو ہم نے فلاں آدمی سے ایسی لے لیا، وہ بھی رشوت کی زمرے میں آیا. انہوں نے کہا، یہ وجہ ہے کہ میرا کھانا مجھے تنگ کر رہا ہے کہ اس میں ڈالا جانے والا نمک وہ حلال نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، صاحب وسادت رسول اللہ وصاحب النعلین وصاحب السواک، ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے پاس پیغمبر کے تین چیزیں ہوتی تھیں، پرسنل اسسٹنٹ تھے پیغمبر کے، نمبر ایک آپ کی مسواک، نمبر دو آپ کے جوتے، اور نمبر تین آپ کا بستر، یہ تین عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتے تھے. وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال حرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مال حرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا صدقہ کرو گے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، اور اگر اس کو خرچ کرو گے تو برکت نہیں ہے، اور اگر اپنے وہ رسا کو دو گے تو جہنم کا پیش خیمہ ہے. کیا زبردست بات! تین صورتیں ہیں، یا تو آپ وہ خرچ کریں گے، علماء کو دیں گے، طلباء کو دیں گے تو فرمایا وہ تو مقبول ہی نہیں ہے، نمبر دو خرچ کریں گے کھائے پیں گے، فرمایا کھا لو پی لو کینسر ہو جائے گا، ختم ہو جاؤ گے، کوئی برکت نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ چلو خود تو گزر گئے تو دوسروں کے لیے اتنی مصیبتیں آپ نے اپنے سر کیوں پالی ہیں کہ وہ دنیا میں کھائیں پیئیں اور آپ جہنم میں ڈنڈے کھا رہے ہوں. اس لیے حرام سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور حرام کو دور کر لینا یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اللہ نے بھی فرمایا ان سے دور رہو. یہ سلون اکان الحلہ، ایک دو آیتیں اور بھی پڑھ لیتے ہیں. فرمایا اے پیغمبر، یا آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے. صحابہ کرام آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ چاند کبھی باریک ہو جاتا ہے، پھر موٹا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ختم ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے اور کیوں ہے، ہمیں بتائیے. قرآن کریم نے جواب دیا، اور قرآن جیسا جواب کون دے سکتا ہے؟ اجرام سماویہ کی حقائق تمہیں جان کے کیا کرنے ہیں؟ یہ چاند ہے اور یہ اتنا دور ہے اور اتنا قریب ہے، یہ تو دنیا میں کچھ لوگ ہیں نا ماہرین فلکیات، اور آج بھی آپ فلکیات والوں سے رابطہ کریں، اکثریت ستاروں کے نام عربی میں، جتنے بھی کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں، ملکی ویز ہیں، ستارے ہیں، اگر آپ ان کی حقیقت معلوم کریں تو ان کے عربی میں نام تھے جو اب انگریزی میں بگاڑ دیے گئے ہیں، اور یہ عربی نام مسلمان فلکیات والوں نے رکھے تھے. اور پہلی دفعہ ٹیلیسکوپ گیلیلیو گیلیلی کے بارے میں آتا ہے، اٹیلین سائنسدان تھا، اس نے ایجاد کیا ہے، اس نے نہیں کیا ایجاد، بلکہ ہارون رشید کے دور میں ایک عظیم مسلمان فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو زمین کا ناپ کر کے بھی دے سکتا ہوں، اور میں آپ کو ستاروں کے علوم سمجھا بھی سکتا ہوں. اور انہوں نے زمین کا ناپ کیا، بغداد کے ایک میدان میں انہوں نے بیٹھ کے زمین کا حساب کتاب کیا. ہمارے پروفیسر مزمل حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے، انہوں نے مجھے یہ بات کہیں پڑھ کے بتائی، فرمانے لگے کہ صرف اور صرف کچھ فٹ کا فرق تھا، آج بھی زمین کا جو سائز ہے وہی سائز انہوں نے نکالا تھا. اور فلکیات تو مسلمانوں کی اپنی فیلڈ ہے، اور فلکیات میں مسلمانوں سے زیادہ کسی نے ترقی نہیں کی، کیونکہ مسلمانوں کا مذہب فلکیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو قرآن کریم چیزوں کے حقائق بیان نہیں کرتا کہ یہ پتھر ہے، یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، نہیں، قرآن کریم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم چیزوں کے فوائد بیان کرتا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ. حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت ہی زیادہ حیادار لوگ تھے، شریف لوگ تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے. کل قرآن کریم میں صحابہ کرام کے سوالات 14 ہیں. کتنے ہیں؟ 14. اور 14 میں سے 8 سوالات سورہ بقرہ میں ہیں، اور 6 بقیہ قرآن کریم میں. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے، اے پیغمبر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ چاند مٹی ہے، چاند ایک گولہ ہے، چاند ایک سیارہ ہے، چاند ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، اس سے قرآن کریم کو کوئی غرض نہیں ہے. اس کی حقیقتیں بھی قرآن نے بیان کی ہیں آگے جا کے. والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کو ایسی زبردست طریقے پہ لگا دیا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، وہ لوٹ آتا ہے پرانی کھجور کے ٹہنی کی طرح باریک ہو کے. لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، اور چاند کو بھی، سورج کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ چاند کے پیچھے لگ جائے، چاند کو توڑ دے، چاند سے ٹکرا جائے. وللیل سابق النہار، اور نہ کبھی رات دن سے پہلے آئے گی. کیا اللہ کا نظام ہے! کر لو اگر کرنا ہے، نکال لو سورج، واپس ریورس کر لو اس کو، نہیں کر سکتے. فبوہت الذی کفر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ظالم بادشاہ کو یہی کہا تھا کہ اگر تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تو سورج کو مشرق سے نکالو، مغرب سے نکالو، پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلة، یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک زبردست مواقیت ہے، وقت بتانے کا ذریعہ ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے بالکلی طور پہ ہجری چاند کی تاریخیں چھوڑ دیں تو سارے کے سارے مسلمان تاریخ فریضہ ہوں گے. ہاں دنیا کے معاملات جہاں آپ کو کفار کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوں ان کے ساتھ آپ شمسی تقویم پہ چلیں. ہاں جب دوسرا بھی مسلمان ہے آپ بھی مسلمان ہیں تو آخر وجہ کیا ہے جنوری فروری کی، محرم اور ذوالحجہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے گئے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے حضرت سے پوچھا کہ آج تاریخ کیا ہے؟ حضرت نے کہا اسلامی تاریخ بتائی. ڈاکٹر نے کہا مجھے اسلامی تاریخ سے کوئی کام نہیں ہے، آپ مجھے انگریزی بتائیں. حضرت نے کہا مجھے انگریزی سے کوئی کام نہیں ہے، آپ اسلامی بتائیں مجھے. اور ان کے بارے میں اب زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن انجام اس کا یہ ہوا کہ اس کے بچوں نے اس کو زنجیر سے باندھا تھا، پاگل ہو چکا تھا. اسلام کے شاعر کی جو مذاق اڑائے گا اور اسلام کی چیزوں کے خلاف جو چلے گا، یہ گز اور یہ میدان ہے، اور اپنی آنکھوں سے آپ اس کا انجام دیکھیں گے. بہرحال اسلامی کیلنڈر ہمارا تشخص، اسلامی کیلنڈر ہماری ثقافت، اسلامی کیلنڈر ہمارے قرآن کا ورثہ، اور اسلامی کیلنڈر ہمارا ایک امتیاز کہ ہم چاند کے ذریعے سے تاریخیں طے کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی چاند کو طے کرنے کی؟ علماء کرام کہتے ہیں فائدہ عام کے لیے. کوئی جاہل ہو کوئی عالم ہو چاند نظر آ رہا ہے، کوئی پہاڑ پہ ہو کوئی زمین پہ ہو چاند نظر آ رہا ہے، کوئی مشرق میں ہو کوئی مغرب میں ہو چاند نظر آ رہا ہے، کوئی شمال میں ہو جنوب میں ہو برف میں ہو صحرا میں ہو چاند نظر آئے گا. اللہ نے ایسی زبردست سگنل ہمیں دیا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ چاند کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق فیصلے کریں گے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. اور بدعتوں کو چھوڑ دو، انصار مدینہ کے لوگ جب احرام باندھتے تھے اور پھر کسی کام کی وجہ سے گھر پہ کام آنا پڑتا تھا، واپس گھر کے طرف آنا پڑتا تھا، تو گھر پہ کیسے آتے تھے؟ پیچھے کی دیوار پھلانگ کے یا پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے گھر پہ آتے تھے، یہ عجیب بات تھی. اور کہتے تھے دروازے سے ہم کبھی بھی نہیں آئیں گے، اگر ہم دروازے سے آ گئے تو احرام ٹوٹ جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ بیکار باتوں کے پیچھے نہ پڑو کہ جی فلاں دن جلوس نکلا تو احرام ٹوٹ جائے گا، اور فلاں دن نہ نکلا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. جس نے جھنڈیاں نہ لگائیں وہ غلط باتیں نہیں کرو. ولکن البر من اتقا، نیکی یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، سنت کی اتباع کر لو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اپنا لو. تو ولکن البر من اتقا، اس آیت کے ذیل میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. اس روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا زبان اور دل مسلمان ہو. کیا؟ جس بندے کا زبان اور دل مسلمان ہو اور وہ تقوی اختیار کرے، یعنی پیغمبر کی سنت کا اتباع کرے، اور لوگ اس کی ایزا سے محفوظ رہیں، یہ آدمی جنت جائے گا. تین باتیں ہیں، نمبر ایک دل زبان ایمان کے اوپر ہو، نمبر دو کہ وہ سنت کا متبع رہے، اور نمبر تین لوگوں کو وہ تنگ نہ کرے، لوگ اس کی ایزا سے محفوظ رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہنچائے گا، یہ حدیث کا وعدہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ الا قضیتہا، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت کر دیں، اور جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی آفات ہیں، جو بھی فتنے ہیں، مصائب ہیں، تنگی ہے رزق کی، اولاد کی، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے اس تنگی کو دور کر دیں، اور اللہ تعالی ہمارے یہاں بدامنی کو امن میں بدل دیں، اور معیشت کی خرابی کو خوشحالی میں بدل دیں، اور تمام سلسلوں کو اللہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق فرما دیں، اور تمام طلباء علماء مدارس دینیہ مساجد مبلغین مجاہدین ہمارے مسلمان بھائی اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول کر دیں، اور ان کی مشکلات آسان فرما دیں، پریشانیاں دور کر دیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالی درجات بلند فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں، جتنے بڑے ہیں، بزرگ ہیں جن کا ذکر ہوا، اللہ تعالی سب کے درجات بلند کرے، اور سب سے ہم کو بہترین فیض لینے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو نقش قدم پہ ہم کو چلانے میں استقامت دے، عافیت دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حاجات اپنے غیب کے خزائن سے پوری کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج نہ بنائے، ہمیں ظالموں کے تسلط میں نہ لائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دین پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کے ہاں، ان کے گھروں میں، ان کے آل اولاد میں، ان کے سلسلوں میں، ان کے کاروباروں میں اللہ تعالیٰ خیر نازل کرے، برکت نازل کرے۔ ہمارے ایک بھائی جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل بھی حل کرے، اور جامعہ عربی احسن العلوم، جامعہ احسن الدراسات، جامعہ احسن المقاصد، جامعہ چراغ الاسلام، جامعہ مفتی محمود، جامعہ امام ابی یوسف، تمام مدارس اللہ کے فضل سے، اللہ کے شکر و کرم سے دین کی خدمت میں مشغول عمل ہیں، طلباء کرام کے سلسلہ تعلیم جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے لگائے ہوئے اس گلشن کو قائم اور دائم کرے۔ مجھ عاجز و فقیر جو بہت ناتوان ہے، کمزور بھی ہے، گناہگار بھی ہے، لیکن اللہ تیرے خزائن بہت بڑے ہیں، اللہ آپ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں آپ سے ہر حال میں رحمتوں کی امید ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کریں، ہمیں صحت دیں، ہمیں عافیت دیں، اور ہمیں دین کی طرف لے جانے والے راستوں پہ چلائیں، اور ہمیں اللہ سے دور لے جانے والے راستوں سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة